عصاني وإن ربي غفور رحيم. آج کی شب جمعہ کی یہ مجلس یا تو ماہ رجب شروع ہو چکا ہے اور یا شروع ہی ہونے والا ہے، اس اعتبار سے گفتگو کا آغاز اسی مہینے اور اس مہینے کی اس پہلی تاریخ کی مناسبت سے ہے کہ جس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ایک مہینہ ہمارے جد کا مہینہ ہے، اور ایک مہینہ ہم آل محمد کا مہینہ ہے. جو مہینہ اللہ کا ہے اس کا نام ہے رمضان، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اور جو مہینہ ہمارے جد پیغمبر اسلام کا ہے اس کا نام ہے شعبان. اور جو مہینہ ہم سب آل محمد کا مل کر ہے اس کا نام ہے رجب. فقط 13 رجب کے حوالے سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مولا کا مہینہ، بلکہ یہ ارشاد ہوا کہ یہ ہم سب آل محمد کا ملک، یہ ماہ رجب ہمارا مہینہ. معصوم نے اس مہینے کو خاص اپنی جانب نسبت دی. اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا کہ ماہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ معصومین سے متعلقہ تاریخیں آتی ہیں، ولادت و شہادت کی تاریخیں. معصومین سے متعلقہ سال کے پورے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ ماہ رجب میں ہے. سرسری نگاہ بھی اگر آپ اسلامی کیلنڈر پہ ڈالیے تو پتہ چلے گا کہ اس کے ہر دوسرے یا تیسرے دن کوئی نہ کوئی خصوصیت آ رہی ہے. لیکن معصوم نے اس حوالے سے یہ ارشاد نہیں فرمایا، وہ تو بعد میں ایک تاریخی ترتیب پیدا ہو گئی، لیکن معصوم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب ہمارا خاص مہینہ، اس سے مراد کچھ اور چیزیں. البتہ اس پوری تفصیل میں ہم آج نہیں جا سکتے اور ضرورت بھی نہیں. اتنا عرض کر دیا جائے کہ ایک مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جو پاکیزگی کا سب سے اہم مہینہ وہ رمضان. رمضان کا نام ہی یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کی ہر مشینری ایک عرصے کے استعمال کے بعد سروس چاہتی ہے، اس کے پرزوں کی صفائی ہو جائے، اس کی دیکھ بھال ہو جائے. دنیا کی ہر مشینری کچھ عرصے کے بعد سروس چاہتی ہے، اور جتنا زیادہ اس کی سروس سے غفلت بڑھتی جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ کہ پھر ایک دم چلتے چلتے وہ مشین ایسی خراب ہو جائے گی کہ یا تو اس کی اصلاح ناممکن ہوگی، اور یا پھر وہ جو پہلے 10 منٹ میں کام ہو جاتا اب مثلا 1000 روپے خرچ کر کے اور ایک بڑی زحمت اٹھا کے پھر وہ مشین اس قابل ہوگی کہ دوبارہ کام شروع کرے. آپ کے گھر میں موجود ایک چھوٹا سا ٹیلی ویژن یا آسمان میں اڑنے والے یہ بڑے بڑے جیمبو جیٹ، یہ تمام مشینوں کے لیے یکساں اصول. انسان کی روحانیت، انسان کی روحانیت، انسان کا ایمان، انسان کا تقویٰ، یہ بھی سال میں ایک مرتبہ سروس چاہتا، کیونکہ اللہ انسان کو اسی دنیا میں رہ کے زندگی گزارنے کا حکم دیا تو دنیا کے اثرات لا محالہ ہم پر آئیں گے. کتنا ہی ہم بچنا چاہیں وہ ایک آل محمد کے گھرانے کو چھوڑ دی، دنیا کے اثرات لا محالہ ہم پر آئیں گے. چاہے ہم طہارت کا کتنا ہی بہترین انتظام کیوں نہ کریں، بہرحال کچھ نہ کچھ نجاستیں ہم تک پہنچتی رہیں. چاہے ہم اپنے رزق کو کتنا ہی حلال کیوں نہ کرنا چاہیں، مگر کسی نہ کسی کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ حرام ہماری غذا میں شامل ہوتا رہے گا. یہ انسان کی قدرت سے باہر، بلکہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر واقعا کبھی کوئی انسان किसी भी वजह से इस काबिल हो भी जाए कि अपने आप को दुनिया की हर आलाई से दूर कर ले, तो उसके लिए इस दुनिया में रहना नामुमकिन हो जाएगा, वो दुनिया में रह भी नहीं पाएगा। फिर तो ईसाइयों का तरीका अच्छा कि शहर छोड़ के जंगल में चले जाओ, जैसा कि अल्लामा हिल्ली का मशहूर और मारूफ वाकया। अल्लामा हिल्ली तारीख शियत के उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि जहां एक वक्त में 17 मुश्तहदीन जमा हो चुके हैं, और जब हम लफ्ज मुश्तहद कहते हैं तो उससे मुराद एक ऐसा मनसब और एक ऐसा ओहदा जो आम इंसान तो समझ भी नहीं सकता। इस वक्त दुनिया की आबादी कितनी बढ़ गई, हमारा हौजा इल्मिया कितना आबाद हो गया, उसके बावजूद सारी दुनिया में बमुश्किल तमाम 20 से 25 मुश्तहिद होंगे। हत्ता ये कि बाद ऐसे अपराध जिनकी तकलीद भी हो रही, मर्जियत तो छोड़े इश्तिहाद साबित होना भी मुश्किल। हमारे अवाम के पास क्योंकि इन चीजों की ज्यादा मालूमात नहीं और ना हो सकती है, इस एतबार से मुझे ये वजाहत करना पड़ी कि आज से तकरीबन 800 साल पहले अल्लामा हिल्ली का जमाना, 724-725 हिजरी का जमाना, उस वक्त वैसे ही दुनिया की आबादी कितनी कम और तशय्यो किन मुश्किलात में, सारी दुनिया में आज जाके कहीं 25-30 मुश्तहद हो पाई, कहा वो दौर, लेकिन 17 मुश्तहद एक ही घर में। और लफ्ज 17 जो तारीख में आ गए तो उसने बता दिया कि ये कोई मुहावरतन नहीं, क्योंकि कभी बतौर मुहावरा भी कहा जाता लेकिन मुहावरा हमेशा राउंड फिगर में होता, 10 कहें, 20 कहें, 30 कहें, 17 ये अदद बता रहा कि बाकायदा गिनती करके मौर्रखीन ने ये जुमला लिखा। तो अल्लामा हिल्ली का घर ऐसा बना। अच्छा ये भी जहन में रखी कि एक घर में 17 मुश्तहद और कहीं हो तब भी वो घर उतना अच्छा नहीं चल सकता जितना अल्लामा हिल्ली का घर चल रहा था, और इसलिए कि अल्लामा हिल्ली के घर में जो एक वक्त में 17 मुश्तहिद, उसमें खाली मर्द ही नहीं थे बल्कि औरतें भी थी। आप एक तरफ मर्दों में मुश्तहिदीन का ढेर लगा दें खानदान में, 17 क्या 70 भी हो जाए, और औरतों में कोई दीन के इस मेयार पे न, तब भी नाकामी हो जाएगी उस घर के अंदर। खाली मर्द उस बच्चे पर जो उस माहौल में आंख खोल रहा है आधा असर डालेगा, और आधा भी मैंने मुहावरे के एतबार से कहा कि हमारे यहां औरत और मर्द को एक गाड़ी का दो पहिया मान लिया गया, वरना हकीकत में इस्लाम के एतबार से तो मर्द का हिस्सा बहुत ही कम हो जाता, 3/4 औरत के असरात। ये 3/4 भी मैं उस हदीस से लेके आ रहा हूं जिसमें रसूल से पूछा गया कि अय अल्लाह के रसूल हमें सबसे ज्यादा किसका हक अदा करना, कहा मां का। बल्कि सवाल रावी ने अपने बारे में कहा, मौला मेरे लिए सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी, का उम्मो का तेरी माँ, और कहा उसके बाद तो कहा उम्मो का तेरी माँ, और कहा अच्छा उसके बाद तो कहा उम्मो का तेरी माँ, और कहा अच्छा उसके बाद तो पैगंबर ने कहा अबूक तेरा बाप। तो वो जो पैगंबर ने भी 3 गुना ज्यादा फजीलत और अजमत माँ की बयान करके 4थी मंजिल पे जाके बाप का नाम लिया, और वह एक उसूल है इस्लाम का, और यही कि जिसकी फजीलत ज्यादा होती है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती, उसे कुर्बानी भी ज्यादा देना पड़ती, उसे जहमत भी ज्यादा उठाना पड़ती, उसके ऊपर बोझ भी ज्यादा बड़ा रखा जाता, तभी उसकी फजीलत ज्यादा। ये हमारे उसूल दीन में शामिल। हम अल्लाह को आदिल कहते हैं, आखिर इसका मफहूम क्या है? हम अल्लाह को आदिल कहते हैं, इसका मफहूम क्या? इसका मफहूम यही कि अल्लाह ये कभी नहीं कर सकता कि ज्यादा बोझ किसी पे डाल और अजर दे दे किसी और को। लेकिन जो मुसलमान अल्लाह को आदिल नहीं कहते उनका यही नजरिया, उनका यही कहना, यानी वो अल्लाह अल्लाह है उसकी मर्जी, चाहे तो माज अल्लाह रसूल को भी, अब आले रसूल का तो उनके यहां मकाम ही नहीं होगा जो ये अकीदा रखते हैं, चाहे तो रसूल को भी सारी जहमत के बाद माज अल्लाह जहन्नम में डाल, और चाहे तो फिरौन और नमरूद को भी जन्नत में ले आए। जो उसूल दीन में हमारे यहां अदल है, इसकी कोई हैसियत, बस इससे आप अंदाजा कर लें कि उसूल दीन अदल और इमामत ये दो खास तशय्यों के अकीदे, तो इमामत की जितनी अहमियत उतना ही मसला अदल के बारे में, क्योंकि हम और आप तौहीद को तो उठा के कोने में रख चुके हैं और उससे तो हमें कुछ ज्यादा ना बहस है ना सरोकार है ना उसकी तफसील में जाना, इसलिए हमें नहीं मालूम कि बाज मुसलमान जो अल्लाह को आदिल नहीं मानते तो उसके क्या क्या वो नतज निकालते। उसमें से एक बात यह کہ اللہ اللہ اس کی مرضی، ساری زحمت اٹھانے والے اور اس کی اپنی اطاعت کرنے والے کو جہنم میں ڈال دو، اور اپنی ساری نافرمانی کرنے والے کو چاہے تو جنت کا اعلیٰ درجہ دے دو. ہمارے یہاں اصول دین ہم کہتے نہیں، اللہ بھی یہ نہیں کرتا اور اللہ بھی یہ نہیں کر سکتا، طاقت ہے کبھی کرے گا نہیں. اور اسی میں یہ بات آ گئی کہ اگر ماں کا درجہ تین گنا زیادہ بتایا تو اسی لیے کہ اس پہ ذمہ داری تین گنا زیادہ. تو اب اگر ایک گھرانے میں آپ 500 مشتہد جمع کر دیں اور سارے مرد، عورتوں میں دین کی تعلیم ہو ہی نہیں یا بہت ہی معمولی اتنی ہو جتنا انہوں نے اپنی نانی سے سنا، اور نانی نے اپنی نانی سے سنا، اور دادی نے اپنی پردادی سے سنا، چند ضعیف عورتوں کا جو دین ہے وہ منتقل ہوتا ہوتا ہماری بچیوں تک آ جائے، تو آپ وہ گھر عالم کہو کہ مشتہد کہو کہ مرجع کہو کہ رسول کہو، وہاں پرابلم پیدا ہوں گے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں، کیا رسول کے گھر میں بھی اس قسم کے مسئلے پیدا نہیں ہوئے؟ وہاں بھی ہو گئے. تو علامہ حلی کے ہاں یہ سب سے بڑی نعمت یہ حاصل ہوئی کہ ان کے یہاں توازن تھا. اگر ایک وقت میں 17 مشتہد تو اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. چنانچہ علامہ حلی خود، وہ تو اتنے خوش قسمت نہیں تھے، ان کے والد مشتہد تھے، ان کے ماموں مشتہد تھے، لیکن ان کی والدہ مشتہدہ نہیں تھی. لیکن علامہ حلی کے کا جو خاندان بن گئے وہ بہرحال خوش قسمتی آ گئی، خود مشتہد، ان کی بیوی مشتہد، ان کی بہنیں مشتہد. چنانچہ اب جو اولاد ان کے یہاں ہو رہی وہ زیادہ بہتر ماحول پا رہی خود علامہ حلی کے مقابلے میں. اچھا، میں یہ ساری بات ذہن میں یہی خیال رکھتے ہوئے کر رہا ہوں کہ علامہ حلی کی فضیلت کو شیعہ کا بچہ بچہ جانتا ہوگا. بہت احسان فراموش ہونے کے بعد بھی، اب ہم اتنے احسان فراموش بھی نہیں کہ علامہ مجلسی اور علامہ حلی کو بھول جائیں، لیکن اگر کسی کو علامہ حلی کی عظمت بھی نہیں معلوم تو شاید میری یہ گفتگو اس کی سمجھ میں زیادہ نہ آئے. خیر، اب اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ جو موضوع میں نے شروع کیا اس کی تفصیلات بہت زیادہ. تو خلاصہ یہ کہ علامہ حلی خود اتنے خوش قسمت نہیں تھے جتنی ان کی اولاد، اور وہ فطری بات، جتنی بھی عظیم شخصیتیں ان کے والد اور والدہ تو اتنے عظیم نہیں ہوتے، ان کی اولاد کو زیادہ اچھا ماحول ملتا. فخر المحققین، ان کے بیٹے جو 9 سال کی عمر میں مسند اجتہاد پر فائز ہو چکے اور بیک وقت ہمیں ان کے یہاں دونوں چیزیں نظر آ رہی، مجتہد بن چکے تو 9 سال میں اجتہاد کا وقار اور علم کی شان، لیکن ہے تو بہرحال بچے، تو اس کے ساتھ ساتھ بچپنے کے انداز اور بچپنے کی شرارتیں، مجتہد بھی ہیں اور بچپنے کی شرارتیں بھی ہیں. خیر، یہ ساری تفصیلات تاریخ مجتہدین والی تقاریر میں میں کر چکا ہوں. اس کا صرف ایک واقعہ، وہ بھی اگر سن لیا پھر دوبارہ بھی سن لیا جائے تو غالباً غلط نہ ہوگا. اب یہ فخر المحققین جو پیدا ہوئے تو ماحول ایسا پایا کہ جس ماں کی گود میں وہ مجتہدہ، جس مثلاً پھوپھی کی گود میں وہ مجتہدہ، خاندان میں جہاں چلے جائیں اجتہاد، اب باپ تو ہی مجتہد، پوری احتیاط کے ساتھ پرورش ہو رہی، یہاں تک کہ اب اس عمر پہ آ گئے کہ لوگوں کا یہ دل چاہ کہ علامہ حلی کو تو سنتے ہی رہتے، اب ذرا ان کے فرزند کو بھی سنا جائے. ایک تو ویسے ہی جب لوگوں کو عقیدت کسی شخصیت سے ہو جاتی تو اس سے متعلقہ ساری شخصیتوں سے عقیدت ہو جاتی، اور پھر جب پتا چلا کہ نہیں بیٹا الولد و سر لے ابھی ہے، جو رسول کی حدیث ہے ویسا بیٹا، کہ بیٹا تو بہرحال باپ کا ایک چھپا ہوا راز ہوتا، یعنی جو فضائل باپ بھی نہیں دکھا سکا وہ بیٹا دکھاتا، تو اب تو اور شوق ہو گیا کہ مجتہد بیٹا، بڑی بڑی شخصیتوں کے ناکارہ بیٹے زندگی گزار جاتے ہیں اپنے باپ کے نام پر، تو یہ تو واقعاً ایسے کہ منزل وہ آ گئی کہ باپ اور بیٹے میں افضل کون ہے، اس پہ بحث ہونے لگی. لوگ آئے علامہ حلی کے پاس، یہ وہی لوگ جو سالوں سے علامہ حلی کے پاس اٹھتے بیٹھتے اور کہا کہ ہماری بڑی خواہش کہ آپ کے فرزند کی بھی تقریر سنیں. علامہ حلی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اس کے پاس، وہ بالغ بھی ہے مجتہد بھی، باپ کا حکم تو نہیں چلے گا. لوگوں نے کہا بس آپ سے اجازت لینا تھی، چنانچہ پہنچے. انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی تمہیں شاید وہ لطف اور مزہ نہیں آئے. لوگوں نے سمجھا کہ بطور انکسار کہہ رہے، کہا کہ نہیں، ہمارے لیے تو آپ کی زیارت کافی ہے، ایک تقریر آپ کی سننا ہے. چنانچہ جب ہاں کہہ دی تو اعلان ہو گئے کہ فلاں دن اس جمعے کو یا جمعرات کو یا دن کے وقت یا رات کے وقت علامہ ہلی کے بیٹے تقریر کر رہے ہیں، مجمع علامہ ہلی کی تقریر سے بھی زیادہ جمع ہو گئے. اب تو مائک یہ بھی تھا نا کہ علامہ ہلی جیسی عظیم شخصیت ان کے بیٹے کون ہیں اور کیا کہتے ہیں. وقت مقررہ پہ تشریف لائے، منبر پہ گئے، خطبہ تو پڑھ لیا انہوں نے، نگاہیں نیچی کر، اور اس کے بعد جو ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا تو کچھ بولے ہی نہیں گئے، چپ ساکت خاموش، زبان حرکت نہیں کر رہی. یہاں تک خود ہی منبر سے نیچے تشریف لائے اور واپس گھر چلے گئے. اچھا اب یہ فطری بات ہے، لوگ سمجھے کہ پہلا موقع تھا، پہلی مجلس تھی، پہلی تقریر، مجمع کو فیس کرنا یا مجمع کے سامنے بات کرنا آسان نہیں ہوتا. شاید ابتدائی ناتجربے کاری ہے، گھبرا گئے، چلو ٹھیک ہے آئندہ ہفتہ پھر لے کے آئے، پھر وہی کہانی. تین ہفتے متواتر گزر گئے، علامہ ہلی کے بیٹے کی تقریر کا اعلان ہوتا، بڑا مجمع جمع ہو جاتا. ایک تو ویسے ہی ان کے علم کی شہرت اور باپ کے حوالے سے، اور خطبہ تو پڑھ لیتے ہیں جب تک نگاہیں نیچی، اور جہاں خطبے کے بعد ایک مرتبہ چہرہ اٹھائے اور کچھ بولا نہ جائے اور واپس چلے گئے. تین مرتبہ کے بعد اب چوتھی مرتبہ لوگ پریشان ہو گئے، تیسری تقریر کے بعد، اور سیدھا آئے علامہ ہلی کے پاس اور کہا کہ یہ آپ کے شاگرد، ویسے تو جو اجتہاد کی کلاس لیتے ہیں وہ تو روزانہ، وہاں تو کیسی فصیح و بلیغ ان کی تقریر ہوتی اور کیسی روانی ہے کہ بس بات کیے چلے جا رہے ہیں، علم کا دریا بہا رہے ہیں، اور یہاں مسجد یا امام باڑے میں حملہ تو خطبے کے بعد ایک جملہ نہیں بولا جاتا. علامہ ہلی نے ایک مرتبہ کہا کہ اتنا بتا دو کہ تم براہ راست ان کو ممبر پہ بٹھا دیتے ہو یا کچھ کھلاتے پلاتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، وہ تو ہم نے سب بعد میں تیاری کی ہوتی ہے کہ مجلس کے بعد. کہا کہ نہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بیٹا زبان کھول سکے تو مجلس سے پہلے انہیں اپنے گھر میں لے جا کے کچھ کھلا پلا کے ممبر پہ لانا. چنانچہ لوگوں نے اس دفعہ کہا چلو یہ بھی ایک نسخہ صحیح، اب باپ کا بتایا ہوا، کوئی کنجوسی تو تھی نہیں، وہ بعد میں کھلا رہے تھے، پہلے کھلا دیں. اب جو پہلے کھانا وغیرہ کھلایا اور اس کے بعد ان کو ممبر پہ بٹھا دی. عام طور پہ ویسے ذاکرین خطبہ سبھی کا طریقہ کار کہ ہمیشہ تقریر کے بعد جو چیز بھی کھانا ہے بعد میں کھاتے، لیکن اب جو ان کو کھلا پلا کے ممبر پہ بٹھایا تو بس ایک دریا علم ہے کہ جو بہتا چلا جا رہا، اور لوگ بھی اتنے متاثر، ایسی تقریر زندگی میں کبھی نہیں سنی. خالی وہ مسئلہ نہیں کہ علامہ ہلی کے بیٹے ان کی ہر بات کو سراہا جائے، واقعا محسوس ہو رہا کہ ایک مجتہد جامع الشرائط اور ایک نائب امام گفتگو کر رہا. گھبرا گئے لوگ کہ یہ کیا کہ پچھلے ہفتے تک زبان حرکت نہیں کر رہی اور آج ایک دم اتنی روانی. وہ جو ذرا پریکٹس کر کے آہستہ آہستہ آدمی کی زبان کھلتی، اس میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آتی. اس میں ہوتا ہے اگلے ہفتے 5 منٹ بولے گا، اس کے اگلے ہفتے 10 منٹ. یہاں تو بس ایسا لگا جیسے کوئی منجھا ہوا مقرر جس کی ساری زندگی اس میں گزری وہ گفتگو کر رہا. البتہ یہ والی تقریر ایسی ہی لگی جیسا ان کے بارے میں لوگ سوچ کے آئے کہ اتنا بڑا عالم، اتنے بڑے عالم کا بیٹا، جیسی تقریر کرنا چاہیے ویسی. مگر اب پریشان ہو گئے کہ پہلے 3 ہفتے ان کو کیا ہو گیا، پہلے 3 ہفتے کیا تھا. اچھا اس سے پوچھتا ہوا برا لگ رہا جو مثلا، اب یہ تو جملے میرے، کہ ایک آدمی اگر ناکام چلا گیا اس سے پوچھتے ہوئے برا لگتا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود بھی شرمندہ ہو، ہم اس سے بات کریں گے وہ اور شرمندہ ہو جائے. چنانچہ لوگ پھر دوڑے علامہ ہلی کے پاس اور کہا کہ آپ کا بتایا ہوا نسخہ تو بڑا کامیاب رہا، لیکن آخر اس کی وجہ کیا کہ جو ہم نے ان کو کھلایا پلایا تو ایسی تقریب؟ اب یہ تو ہم نہیں سوچ سکتے کہ فاقے کے مارے یہ مر رہے تھے اور ہمارے کھانے سے ان میں طاقت آ گئی تو روزانہ درس خارج دیتے ہیں. اجتہاد کی تقریب وہ تو ممبر کی 100 مجلسیں ہوں تو وہ ایک تقریر جا کے بنا کرتی، اس کے اندر جو بات ہوتی وہ تو روزانہ کرتی. یہ آج کیا ماجرا تھا اور 3 ہفتے چپ اور آج اتنا بولے؟ ایک مرتبہ کہا کہ اس کی ایک وجہ، چلو میں ابھی مسئلہ حل کرتا ہوں. نوکر سے یا غلام سے کہا کہ جاؤ اور میرے بیٹے کو بلا کے لے. باپ اور بیٹا ہلا میں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، بس دیوار برابر سمجھ لی. ہلا شہر کی اگر آپ نے زیارت کی ہے تو بہت خوب، اور نہیں کی تو جب کبھی آپ عراق جائیے اور خدا ہر مومن اور مومنہ کو یہ ساری زیارتوں سے مشرف کرے، ہلا کی زیارت کو ضرور جائیے گا. امام زادے بھی ہیں وہاں پر اور علامہ ہلی کی مناسبت ایک صدی تک ہمارا حوضہ رہ چکا. اب بلایا گیا برابر کے گھر، علامہ ہلی کو بات پتا، تبھی تو علامہ ہلی نے نسخہ بتا دیا. لیکن کہا کہ بیٹا یہ سب لوگ حیران ہیں کہ 3 مرتبہ تو ممبر پہ گئے اور ان کے مجمع میں تقریر کیے بغیر واپس آ گئے، اور چوتھی دفعہ ایسی تقریر. صاحب بابا جو پہلے تین دفعہ میں گیا تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مجھ سے تقریر نہیں کی جا رہی یا زبان لڑکھڑا رہی ہے یا خوف کاری ہو گیا ہے جو پہلی مرتبہ مقرر مجمع کو دیکھ کے ڈر جائے. نہیں, لیکن جو جیسے ہی میں نے سر اٹھایا تو ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے مسجد یا امام باڑہ جو بھی کوئی آدمی تو بیٹھا ہی نہیں, تقریر کس کے سامنے کرو, کوئی آدمی تو ہے ہی نہیں. مجھے نظر آیا کہ کہیں کچھ بھیڑیے بیٹھے ہیں, کہیں کچھ لومڑیاں بیٹھی ہیں, کہیں کچھ کتے بیٹھے ہیں, کہیں پہ کچھ بلیاں بیٹھی ہیں, کہیں پہ مختلف جانور. اب میں کیا تقریر کروں؟ چھوٹے چھوٹے بچے تو چڑیا گھر میں بندروں سے بات کرتے نظر آتے ہیں, وہ بھی خیر بچوں کی حد تک تو ٹھیک بھی لگتا, لیکن جب سارے کے سارے جانور نظر آئے وہاں کون بات کرے, کیا بولوں میں؟ پاگل تو نہیں ہے, مثلاً احمق تو نہیں ہے, شوق تو نہیں ہے تقریر کا. میں واپس چلا, دوسری دفعہ بھی یہی ہوا, تیسری دفعہ بھی یہی ہوا. باپ نے کہا اچھا بیٹا, اور چوتھی دفعہ آج جو صبح کا آج جو گیا تو ٹھیک, لوگ آدمی آدمی نظر آ رہے تھے اور اتنے سارے لوگ تھے کہ میرا دل بھی خوش ہو گیا کہ آج بہترین موقع ہے خدمت دین کا, ان کے سامنے امر بالمعروف کرو. اب بیٹے نے تو جواب دے دیا اور کہا بابا بس مجھے اجازت دیجیے. باپ نے بھی کہا جاؤ, مجتہد کا وقت بہت قیمتی ہوتا. چنانچہ وہ چلے گئے. علامہ ہلی نے مجمع سے کہا یہ وجہ تھی, اچھا مجمع اور سٹ پٹا گیا. کہا کہ وہ بہرحال نائب امام ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات, کیونکہ تین ہفتے بھی وہی لوگ تھے جو چوتھی ہفتے تھے, ہم ہی لوگ تھے. اور خیر اگر ہم کمیٹی والے بہت برے ہوں تب بھی وہی مجمع جو آج تھا. یہ آپ کے بیٹے نے کیا کہا کہ تین دن تک تو کچھ اور نظر تین تقریروں تک تو کچھ اور نظر آتا رہا, شیر اور چیتے اور لومڑی اور بلیاں کتے تک, اور آج آدمی نظر آ رہی. کہا سنو سنو, مسئلہ صرف یہ کہ بچپنے سے لے کے اب تک, بچپنے سے ہماری مراد ہے ماں کے شکم سے لے کے اب تک, کیونکہ اس موضوع پہ میں ویسے بہت گفتگو کر چکا ہوں, لیکن ایک خاص وجہ سے یہ واقعہ بھی بیان کرنا, کیونکہ بعض اوقات لوگوں نجاست و طہارت کا اور رزق حلال اور حرام کا مالی خولیہ ہو جاتا, وہ زیادہ ہی کچھ نجاست و طہارت میں اور حلال و حرام میں پڑ جاتے. چنانچہ بہت سے احتیاط کرنے والے کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے, ان کی روٹیاں ایک رومال بندی بھی ان کی جیب میں ہوتی. اب یہ جو شریعت کہہ رہی ہے اس سے زیادہ یہ احتیاط ہو گئی, اور وہ تو اپنی جگہ ایک ضمنی بات تھی, یعنی ویسے تو اہم موضوع ہے آج کی تقریر کے لیے نہیں. اصل بات سنی علامہ نے, کہا سنو اب تک اس کی یہ غذا, پھر یہ خود جوان ہوا, بالغ ہوا, سمجھدار ہوا, تو اور بھی اس نے اپنی غذا کو پاک کیا. یعنی دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اب تک اس کی غذا میں کوئی بھی حرام تو چھوڑو, ذرا سی مشکوک یا لا علمی والی چیز بھی نہیں آئی. دیکھیں لا علمی والا حرام تو سب میں آ سکتا. ہم ایک مومن کے گھر میں گئے, ہمیں کیا پتا کہ وہ پلیٹ صحیح طور پہ نجیس ہے یا پاک. شریعت کہتی ہے مومن کا گھر ہے جب تک کہ آنکھ سے نہ دیکھو تمہارے لیے پاک, لیکن اگر حقیقت میں پاک نہ ہو, اس کے یہاں کی عورتیں پھوڑ, پھوڑ کا مطلب یہ کہ شریعت کے اعتبار سے, پتا نہیں یہ لفظ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے, بہرحال اس کے یہاں کی عورتیں شریعت کے اعتبار سے پھوڑ, ویسے بڑی صفائی اور سب کچھ, لیکن نجاست طہارت کا کوئی کنسیپٹ نہیں, چیزوں کو پاک کرنے جاتی ہیں اور نجس کر دیتی, ہمیں کیا پتا. چنانچہ اب ہمارے پاس تو نجس گلاس میں نجس پانی آ گئے, ہم نے یہ نجس پانی پیا, اب ہمیں نہیں معلوم اس کے اثرات تو ہوں گے, لیکن اتنے اثرات ہونے چاہیے اس کے لیے واقعہ سنی. اس کے لیے تو اب یہی علامہ نے کہا کہ اب تک یہ بالکل پاک و پاکیزہ غذا, یعنی ایسی پاک غذا کہ کوئی ایسی چیز نہ کھائی نہ پی جس کے بارے میں لا علمی, لا علمی میں تو سب چیز معاف, لا علمی بھی نہیں, کیونکہ کہاں یا گھر میں کھایا, آدمی عام طور پہ کہاں کھاتا پیتا, یا سترہ مشتہد گھر میں, جس قریبی رشتہ دار کے گھر میں جاؤں وہاں ایک مشتہد بیٹھا نظر آ رہا. چنانچہ ماحول یہ ملے, جب انسان پاکیزگیت کی اس منزل پہ پہنچ جائے تو وہی ہوتا. ابو بصیر کو تو امام نے اسی طرح آنکھوں پہ ہاتھ رکھے میدان حج دکھا دیا, وہ حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ حاجی کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, اور امام فرما رہے ہیں یہ حاجی کہاں, یہ سب جانور. اور جب سمجھ میں نہیں آیا امام نے ہاتھ رکھا, اب کون سا امام, وہی کہ جس کی ولادت کی یہ رات یا آنے والی رات ہو سکتی. یہ واقعہ ہمارے پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تو ہے, پانچویں ہی امام کا تو واقعہ ہے کہ جس سال امام حج پہ گئے بہت اس سال ہجوم بڑا رش, اور ابو بصیر نے کہیں کہہ دیا اور ذرا متاثر ہو کر, مولا ما اکثر الحاج, اس سال کتنے حاجی آئے. جو بھی جاتا ہے حج پر اگر بہت رش ہو, فطری بات ہے یہ زبان سے نکلتا ہے جملہ, زیارت پہ لوگ جاتے کہتے اس سال کربلا میں عرفے میں بڑا رش تھا, جیسے ہی کہا کہ ماں اکثر الحاج، مولا اس سال حاجی کتنے، امام نے فوراً ٹوک دیا، غلط کہا ابو بصیر، یہ کہو ماں اقل الحاج و اکثر اللجاج، حاجی کتنے کم ہیں، شور مچانے والے کتنے زیادہ. کس کو امام کہہ رہے ہیں شور مچانے والا؟ جو لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، جو دعائے عرفہ پڑھ رہے ہیں، جو استغفر اللہ کے استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں سب شور کرنے والے اور ہنگامہ کرنے والے. اور ابو بصیر حکم امام پہ یقین کر لیا، مگر دل میں تو شیطان کھٹکا ڈالتا رہتا ہے نا. ابو بصیر ذرا گھبرائے، امام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی. ابو بصیر نے دیکھا وہی جو آدمی نظر آ رہے ہیں. اب پتا چلا احرام پہنے ہوئے بلیاں گھوم رہی ہیں اور چیتے گھوم رہے ہیں اور کتے گھوم رہے ہیں اور سور، یہ تو اس روایت میں سور کا نام بھی. تو اب جب انسان کی پاکیزیت اتنی زیادہ ہو جائے، نورانیت اتنی ہو جائے، علامہ نے کہا یہ مسئلہ، اسی لیے میں نے کہا کہ ایک کھانا ان کو اپنے گھر کا کھلا کے لے کرو، تاکہ جب تمہارے یہاں کا کھانا کھائیں، وہ حرام نہیں، وہ نجس نہیں، لیکن تمہاری لا علمی میں اس میں کوئی چیز آ گئی ہوگی تو چنانچہ یہ تم جیسے ہو جائیں. اب جتنی دیر یہ کھانا پیٹ پہ رہے گا ان کو آدمی آدمی نظر آئیں گے، پھر اپنے گھر کا کھانا شروع کر دیں گے، پھر وہی بات ہو جائے گی. علامہ حلی کے بیٹے فخر المحققین اس چیز کو نبھا سکتے کہ ساری زندگی اپنے چاروں طرف جانوروں کو دیکھیں اور پھر بھی ان کے درمیان رہے. اگر ہم اور آپ اتنے اعلیٰ درجے کی طہارت اور اتنے اعلیٰ درجے کے رزق حلال کا خیال کرنے لگے تو اول شریعت نے واجب نہیں کیا اور بلکہ بہتر بھی نہیں سمجھا، واجب تو چھوڑے بہتر بھی نہیں، اور دوسرے یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم سے دنیا میں رہنا دوبھر ہو جائے گا، رہ ہی نہیں سکیں گے. جس پہ نگاہ ڈالیں گے پتا چلا کہ کوئی نہ کوئی جانور. تو کہا کہ تمہاری روحانیت بہرحال ذرا داغدار ہو جائے تو بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں اسی دنیا میں رہنا. اور اس کی بہت ہی بھونڈی اگر دنیاوی مثال دیکھنا، یہ تو ہو گئی مکمل خالصتاً دینی مثال. اس لیے میں کہنے پہ یہ باتیں مجبور کہ ہمارے یہاں افراط و تفریط، اکثریت تو نجاست طہارت اور حلال و حرام میں بالکل لاپرواہ، مگر جو کچھ لوگ سنبھلے تو وہ سنبھل کے بلکہ لڑھک کے دوسری طرف پہنچ گئے. اور اتنا زیادہ معیار، اور ایک جملہ ان کی سمجھ میں آ رہا اگر کہ یہ جملہ اپنی جگہ صحیح، کہ جی رزق حرام ہے تو زہر کی طرف، اور زہر ہمیں پتا ہو کہ نہ پتا ہو اگر کھائیں گے تو نقصان پہنچے گا، یہ ایک جملہ اپنی جگہ صحیح. لیکن یاد رکھیے کہ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو ناممکن ہے کہ دونوں چیزیں بالکل ایک جیسی. اگر ہم کسی بہادر آدمی کو دیکھ کے کہیں یہ شیر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دم بھی نکل آئے گی اور پنجے بھی نکل آئیں گے اور دانت بھی نکل آئیں گے، کچھ فرق رہے. اگر ہم نے کہا رزق حرام زہر جیسا، زہر نہیں ہے زہر جیسا، اور یہ فرق ہے ان دو چیزوں کے اندر. زہر جیسا یعنی کچھ نقصان پہنچائے، مگر وہ نقصان جو پہنچنا چاہیے. جیسے دنیاوی مثال، بعض اوقات جب لوگ یورپ اور امریکہ سے کراچی آتے ہیں تو وہ تو کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پوسٹ کرتے ہیں، بنتے ہیں، صاف لگ جاتا ہے کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے آئیں، صاف لگتا ہے کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لندن پلٹ، ولایت پلٹ، ان کی بات کا طریقہ کچھ اور، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کچھ اور، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حوالہ امریکہ کا ضرور آ جائے گا کہ جب میں واشنگٹن میں تھا تو یہ ہوتا تھا، جب میں نیو یارک میں تھا تو یہ ہوتا تھا، صاف لگتا ہے کہ یہ آدمی بن رہا. لیکن کبھی کبھار ایک حقیقت بھی ہوتی، اچھا بن رہا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی آتی کہ آپ نے کھانا دیا ان سے کہ یہ کھانے ہم سے نہیں چل سکتے، ہم یہ ایسے کھانے نہیں کھا سکتے، آپ نے پانی پلائے کا یہ پانی ہم سے نہیں پیا جا سکتا، اس میں کبھی حقیقت بھی ہوتی. خصوصاً وہ لوگ نہیں جو یہاں جوان ہو کے امریکہ گئے، جو بچے وہاں پیدا ہوئے وہ یہاں آتے، آتے ہی ڈائریا ہو جاتا، آتے ہی طبیعت خراب ہو جاتی، آتے ہی بخار ہو جاتا، رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، گھبرا کے وہ بھاگتے. اب یہ وہ پوز نہیں کر رہے. حقیقت یہ کہ جب ایک انسان خالص پانی پینے کا عادی، خالص کھانا کھانے کا عادی، اور خالص ہوا میں سانس لینے کا عادی، اتنا کاربن، اتنی آلودگی جو ہمارے یہاں کی ہوا میں، خصوصاً اگر ذرا آپ اپنے مرکز کی جانب چلے، یعنی کھوجوں کا مرکز کھاردہ، تو پتا چلے گا کہ بعض اوقات یورپ کے ڈاکٹر حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اس ہوا میں سانس لے کے آپ زندہ کیسے. تو وہ بچی آ کے بیمار پڑ جاتے ہیں، یہ واقعا ان کا پرابلم، وہ بن نہیں رہے، وہ اپنے آپ کو پوز نہیں کر رہے، حقیقت میں ان سے یہ پانی نہیں پیا جاتا، حقیقت میں وہ یہ کھانا نہیں کھا سکتے. ان کی بات تو چھوڑیے، ہم جیسے لوگ مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہاں گزار کے آ جائے تو 10-15 دن بولائے پھرتے، گھر والوں کے لیے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا. حقیقت جو بالکل خالص غذا کا عادی ہو گئے، وہ یہ موبائل ملا ہوا مثلاً گھی، اور یہ لکڑی کا برادہ ملا ہوا مسالہ، और ये कुत्ते और गधे मुर्दा पड़े हैं जिस पानी में, वो पानी उससे पीना वाकान मुश्किल हो जाता। तो रूहानियत की तरफ जाइए कि जिस्मानियत की तरफ, बहारात असरात होती, लेकिन जब तक के इमाम का जहूर नहीं होता और हुकूमत इमाम कायम नहीं होती, हमें थोड़ा सा अपनी रूहानियत को हल्का रखना पड़ेगा, वरना हम दुनिया में नहीं रह सकते। वाकान इंसान मर जाएगा हर तरफ के गुनाह देखकर। तो शरीयत ने क्या कहा, चश्म पोशी, जो पानी नजिस नजर आए उसे न पियो, जो तुम्हें नहीं पता तो उसके पीछे न पड़ो कि ये पाक है कि नजिस पाक। जिस आदमी के बारे में पता नहीं कि वो हलाल कमाता है कि हराम, उसके पीछे ना पड़ो। कि आप घर जाए तो पहले पूछे कि आपका रिस्क कहां से आ रहा है, बल्कि यहां तक कहा गया एक आदमी हराम भी कमा रहा, लेकिन जो तुम्हारे सामने वो चीज रख रहा, चाय रखेगा, चाय कितने की बनेगी, रुपए दो रुपए तीन रुपए, इतने अगर उसके पास हलाल पैसे तो फर्ज कर लो कि ये चाय उसने हलाल पैसे से बनाई, ये बाकी सब हराम होगा। ये क्यों? फकत इसलिए कि जिंदगी हमारे लिए आसान रहे, हम रह सके इस माशरे में, हम ईसाइयों की तरह या हिंदू साधु की तरह माशरे से घबरा के ना भाग खड़े हो, जंगल और गारों में जाके ना बैठ जाए। तो कहा इतना चलेगा, यानी आंख बंद करो, इतना नजरअंदाज करो, ताकि दुनिया में दुनिया के लेवल में रह के तुम जिंदगी गुजारो। लेकिन अब ये हद से ना बढ़ने पर, क्योंकि जहां इस्लाम ने कहा इतना चल जाएगा, तो आगे बढ़ के फिर कहां आप चलाएंगे उसूल, आंख देखी चीज, साफ साफ पता है कि नजीस है लेकिन पी लो, क्योंकि बिल्कुल भी आदत नहीं रही एहतियात की। साफ साफ पता है कि फुरा आदमी के घर में 100% रिस्क हराम आता है, फिर भी खाते चले जाओ, कहा नहीं वो भी नहीं होना चाहिए। ये थोड़े बहुत असर आप कबूल करो ताकि तुम दुनिया में रहो, लेकिन ये एक हद से आगे ना बढ़ो। चुनाचे हर साल तुम्हारी सर्विस जरूरी है, जिस तरीके से फ्रिज को, जिस तरीके से एयर कंडीशन को, जिस तरह से मोटर गाड़ी को, जिस तरह से टेलीविजन वगैरह को सर्विस चाहिए, करवाते रहो, इसी तरह तुम्हारी भी सर्विस चाहिए। और अगर तुम गाफिल हो गए तो क्या नतीजा निकलेगा, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तुम खिंच जाओगे, फिर इतना एकदम से तुम्हारे ईमान पे अटैक होगा कि सब चीज छोड़ के बैठ जाओगे। चुनाचे आप कितने ही लोगों को देखेंगे कि एक जमाने में बड़े पाबंद है सौम सलाह, और फिर इतनी नफरत पैदा हुई कि भूल कर ईद के दिन भी शायद नमाज पढ़ने को तैयार ना हो। आप देखेंगे एक जमाने में दो दो नकाबे डालने वाली औरतें, और एकदम से हिजाब उनका उतरा ऐसा कि साड़ी और ब्लाउज जैसा बेहुदा लिबास आ गया, जो अरब ममालिक में हम लोगों का बहुत मजाक उड़ाया जाता कि जी हमारी औरतें ज्यादा से ज्यादा स्कर्ट पहनती, स्कर्ट बेहुदा लिबास है या ये साड़ी और ब्लाउज जिसके अंदर औरत के जिस्म के वो हिस्से नजर आते हैं कि अगर गैरत हो इंसान के अंदर तो मर जा वाकान। लेकिन अब आप देखें कि उनमें नहीं जो शुरू से इस माहौल में पली, वो भी कि जो पर्देदार घरानों में, और एकदम ये क्या चीज, ये वक्त में सर्विस ना होने का नतीजा। अगर हर साल इंसान कुछ जहमत उठा ले चंद दिनों की, तो साल भर क्या जिंदगी भर गाड़ी चलती रहे। मशीनरी के बारे में कहा जाता है एहतियात करें सारी जिंदगी चले, और अगर आप लापरवाह रहे, आपने कहा बस जो मैं नमाज रोजा कर रहा हूं यही काफी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि खराबी जमा होते होते इतनी बड़ी होगी कि फिर कोई उसका इलाज नहीं सिवाय इसके कि इसको फेंक दो और नए आदमी को खरीद के ले आओ, तो यह नाकाबिल इलाज होगा। तो इस्लाम ने इसके लिए 3 महीने का कोर्स बनाया, 3 महीने का कोर्स, और कहा कि असली जो सर्विस और सफाई किसकी, हमारे ईमान की, हमारे तकवे की, जो उसे झाड़ा पोछा जा रहा। कौन सा ईमान और तकवा, कि सारा साल हम दीन पे अमल कर रहे हैं लेकिन बहरहाल हम न सुनना चाहें गाने की आवाज हमारे कान में कहरन पड़ रही, का ये माफ है, लेकिन जो उसके कुछ असरात आ गए हमारी रूह पर, हम हराम न खाना जाए लेकिन जबरन और कहरन किसी दोस्त के यहां, किसी रिश्तेदार के यहां, हत्ता ये कि अब मस्जिदों और इमाम की न्याज के नाम पर, पहले लोग एक चीज का ख्याल करते थे 22 रजब को इमाम का दस्तरखान है, इसको बिल्कुल पाको पाकीजा बनाएंगे, चुनाचे बाजार की चीज तो खरीद के नहीं लाते, अपने घर में तैयार होती नजर है मजलिस की, वो बिल्कुल हलाल गिजा से होगी, जिसका एक तरीका भी इस्लाम ने बताया कि अगर कभी किसी आदमी के पास हराम पैसा और वो चाहता है कि काम हलाल तरीके से हो, मसलन बैंक का मुलाजिम हराम हो कि जो कुछ हो, वो बहरहाल नौकरी नहीं छोड़ सकता, तो एक तरीका 22 रजब की नियाज का खर्चा आप किसी से कर्ज लीजिए जिसका रोजगार आपके एतबार से हलाल, और फिर कर्जे की अदायगी चाहे आप अपनी बैंक की तनख्वाह से कर, ये तरीका है, आपको मिलेगा फितरे के मसाइल। तौजीह में अगर आप कहें कहां लिखा फितरे, कि अगर किसी के पास माले हराम आता तो माले हराम से ज़कात फितरा नहीं निकल सकती, वो कैसे निकाल, कहा कि किसी से कर्जा लो जो हलाल तरीके से कमा रहा, اور اپنی تنخواہ سے یہ قرضہ دو دن بعد ایک دن بعد جا کے ادا کر دو. خیر وہ ایک نیا موضوع بن رہا. تو اب کتنی ہی آپ سال میں احتیاط کریں, جو جبرن و قہرن چیزیں آپ کے کانوں میں آ رہی گانے کے حوالے سے, جو جبرن و قہرن حرام غذا آپ کے پیٹ میں جا رہی, ان لوگوں کے حوالے سے جو آپ کے دوست ہیں کہ رشتہ دار ہیں کہ سب جگہ آپ نے احتیاط کی مگر 22 رجب کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے, مجلس کا تبرک آپ نے کھا لیا, مسجدوں میں نماز کے افطار کے اندر مثلا کوئی حرام چیز آ گئی, اب آپ کو تو نہیں معلوم. یہ وہ ہے کہ جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے یہ چیز, یہ جو اثرات جا رہے ہیں. کہا اس کے لیے رمضان کا مہینہ, یہ سارا سال جو جان بوجھ کے گناہ کیے وہ بھی رمضان میں معاف ہوتے ہیں, لیکن یہ جو آہستہ آہستہ گندگی جمع ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ فلٹر لگا ہوتا ہے جس چیز میں, آپ کو بتایا جائے گا ہر اتنے مہینوں کے بعد اس فلٹر کو صاف کرو. یہ رمضان لعلکم تتقون, اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں بالکل پاک کر دیا جائے, لیکن اس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی ماہ رجب, رجب سے سلسلہ شروع ہو گئے, رمضان میں جا کے یہ اپنے پیک پر پہنچ گیا. دوسرے الفاظ, جو خالی واجب واجب اپنی صفائی چاہتا, ایمان کی صفائی, تقوی کی صفائی, البتہ صفائی کا مطلب ہے اس کو پاک کرنا, ایک تو ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے ایمان ہی صاف ہو کے رہ جائے, وہ نہیں, مثلا یہ کہ اس کی پاکیزگی کہ ایمان ایک مرتبہ سروس ہو جائے, صرف واجب واجب تو کہا ٹھیک ہے رمضان, لیکن جو چاہتا ہے کہ نہیں اتنے اچھے طریقے سے یہ پاکیزگی آ جائے میرے پاس کہ بعد میں بھی یہ اس کا اسٹاک میرے پاس رہے, تو رجب سے سلسلہ شروع ہو گیا. چنانچہ ماہ رجب وہ مہینہ جو یا آج رات لگ چکی ہے رجب کی یا کل ہوگی, آپ کے پاس اطلاع بھی ہے تب بھی دوران مجلس دینے کی ضرورت نہیں ہے, مسئلہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ کہ ماہ رجب سے طہارت ایمان, تقوی اور پرہیزگاری کی صفائی کا پروسیس شروع ہو گیا. آپ کو یہ مسئلہ تو معلوم ہوگا کہ اگرچہ روزے رمضان کے واجب, لیکن انتہائی تاکید کہ جتنے روزے رجب و شعبان میں رکھ سکتے ہو رکھو جتنے ممکن, اور اگر تینوں مہینے روزے رکھو 90 روزے تو کیا کہنا, وہ تو افضل ترین مومن, لیکن اگر یہ سب ممکن نہیں تب بھی آپ دیکھیں رجب و شعبان میں کئی تاریخیں آ گئی ہیں روزوں کی, اور وہ جو تاریخیں ان میں ثواب ہے وہ اپنی جگہ, لیکن رجب کی جن تاریخوں کے لیے الگ سے کوئی حدیث نہیں, 27 رجب کے روزے کی بڑی فضیلت, پہلی رجب کے روزے کی بڑی فضیلت, لیکن اگر کوئی ایسی تاریخ ہے مثلا فرض کیجئے کہ 9 رجب, اگر الگ سے حدیث نہ بھی ہو تب بھی یہ قصور, رجب اور شعبان کی ہر تاریخ کا روزہ افضل, ہر تاریخ کا, اس لیے کہ رجب اور شعبان رمضان کی تیاریاں, اور روایتوں میں اس کا مقصد یہ بھی بتایا گیا تسہیلا للرمضان, مولا سے پوچھا گیا مولا یہ رجب سے روزے کیوں, تو کہا تاکہ تمہارے لیے رمضان آسان ہو جائے, عادت میں آ جائے, عادت نہیں ہوتا ہمارے لیے, نہیں ہوتا, اسی لیے رمضان کے 29 روزے کے بعد 30 کتنا مشکل لگتا, کیونکہ رمضان کا روزہ بھی ہم اس طرح نہیں رکھتے جیسا رکھنا چاہیے, جتنا دن میں فاقہ کرتے ہیں اس سے ڈبل رات کو پیٹ میں بھر لیتے ہیں, کبھی افطار پارٹی کے نام پہ کبھی نظر و نیاز کے نام پر, وہ عادت کہاں بنے گی, وہ تو اور کھانے کی عادت ہو جائے گی, اور کھانا بڑھ جائے گا رمضان میں, اور اچھے اچھے کھانے چاہے طبی اعتبار سے کتنا ہی نقصان دے, لیکن جیسا روزہ اسلام چاہتا وہ اگر آپ رجب سے رکھنے لگے تو خود بخود آپ کا معدہ سکڑنے لگے, اور رمضان اگر دن کو کھانے کی بھی اجازت مل جائے کھایا ہی نہیں جائے, خواہش ہی کم ہو جائے, اصل مقصد تو یہ, لیکن خیر ایک تو یہ بات, اس کے علاوہ مجھے پتا ہے کہ روزے کے مسئلے پہ بہت کم لوگ ہیں جو ہمت کریں گے, گر کے کتنے ہی لوگوں کے لیے بہترین چانس, کیونکہ آج کل رجب ان دنوں میں آ رہا ہے جو سال میں سب سے چھوٹے دن, اس سے چھوٹا روزہ آپ کو سال میں کبھی نہیں ملے گا, اور پھر ایک بار وہ مسئلہ دہرا دو, اگرچہ وہ اتنی مرتبہ یہاں آیا ہے, اتنی مرتبہ آیا کہ یہاں والے ذرا اکتا گئے ہوں گے, لیکن مسئلہ تو دہرایا جاتا, اور وہ یہ کہ یاد رکھیے جس پر کوئی بھی واجب روزہ باقی خصوصاً قضا کا وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن اس کا کیا مطلب, لوگ اس سے غلط مطلب لیتے ہیں, مثلاً فرض کیجئے 27 رجب کے روزے کا بڑا ثواب, بہت ثواب 27 رجب, کیا کہنا اس روزے, مسئلہ آ گیا جس پہ کوئی قضا روزہ باقی وہ اس دن کوئی سنت روزہ نہیں رکھ سکتا, آپ نے کہا میں تو 27 کا روزہ رکھ رہا تھا سنت والا کیونکہ اس کا تو اتنا ثواب, قضا اگر رکھنا ہے تو 27 کو کیوں رکھوں, کبھی بھی رکھوں, یعنی غلط فہمی یہ ہو گئی کہ 27 رجب کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا کہ جس پر جو سنت کی نیت سے رکھے گا. یہ کہاں روایت میں جو 27 رجب کو روزہ رکھے, چاہے آپ قضا والا رکھیں، چاہے آپ کفارے والا رکھیں، چاہے آپ کوئی واجب والا رکھیں، چاہے کوئی سنت والا رکھیں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے خود فرض کر لیا کہ اتنا ثواب جو 18 ذوالحج کا ہے، 15 شعبان کا ہے، 27 رجب کا، یہ سنتی روزے کا ہے. نہیں، سنتی نہیں. مجھے حدیث یاد، من ساما، معصوم نے فرمایا جس نے 27 کا روزہ رکھا. کون سا روزہ 27 کا؟ یہ پابندی نہیں لگائی. جو روزہ بھی آپ 27 کا رکھے وہی ثواب آپ کو ملے گا. چنانچہ اگر کسی پہ قضا روزہ ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو واقعا یہ دیکھا کہ آدھا مسئلہ سن لیا کہ قضا ہے تو سنت نہیں رکھ سکتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو قضا تو رکھتے ہی نہیں ہے، سنت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ تصور ہے کہ 18 ذوالحج کا ثواب سنتی میں ملے گا. سنت لفظ نہیں. جو روزے کے عالم میں ہے 27 رجب، چاہے دنیا کا کوئی بھی روزہ وہ رکھ رہا ہو، اس کو وہ ثواب ملے گا، سوائے ایک روزے. اس پر بھی بحث ہے، کچھ علماء کہتے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا. جس نے پیسے لے کر کسی مرحوم کا روزہ رکھا، اس کے اوپر بحث ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں جب پیسے لے لی تو ثواب کس بات، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت پھر بھی ثواب کیے تو ثواب ملے گا. لیکن اگر پیسے لیے بغیر کسی مرحوم کا روزہ رکھا تب بھی پورا پورا ثواب ملے گا. میری دو ہفتے پہلے کی تقریر، بلکہ شاید پھر تو ثواب 70 گنا بڑھ جائے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس مسئلے سے آپ دھوکہ نہ کھائیے کہ اگر سنتی روزہ ہے قضا نہیں رکھ سکتے تو آپ روزہ ہی رکھنا چھوڑ دیں. ارے پھر تو ایک ٹکٹ میں دو مزے آپ کو مل رہے ہیں، کہ ایک ثواب کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا واجبات میں سے ایک ایک روزہ کم ہوتا چلا جا رہا. اب جیسے عورتوں میں سے کون سی عورت ایسی ہے جس پہ یہ مسئلے کا اطلاق نہ ہوتا؟ مردوں میں ہیں بہت سارے مرد کہ جن پر اس مسئلے کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی ان کا کوئی قضا روزہ ہی نہیں. اس لیے کہ ایک تو ویسے ہی اسلام لڑکے کے روزہ شروع ہونے کی ایسی عمر بتائی گئی کہ اس سے کافی پہلے ہی لڑکے شوق شوق میں روزہ شروع کر دیتے، 15 سال. چلے آج کل 15 نہ صحیح، 14 یا 13 ہو، تب بھی اچھی خاصی سمجھداری کی عمر. لڑکیوں کی ایک تو عمر اتنی کم ہے، 9 سال میں روزہ شروع کرا دے، اسے بھی 11-12 سال میں بہت شوق ہو جائے گا، لیکن 9 سال. تو ایک تو اس وجہ سے کئی روزے قضا ہوتے ہیں. بہت کم لڑکیاں معاشرے میں آپ کو ملیں گی کہ جنہوں نے 9 سال سے ایسے روزے رکھے کہ ایک روزہ نہ چھوڑا نہ توڑا. اس لیے کہ کبھی خاندان کے دباؤ سے رکھا تو جاتا، لیکن اللہ نے پھر حمام کیوں بنائے؟ نل بھی ہے، پانی بھی، پی بھی سکتے. وہ تو بہت سی جب سمجھدار ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو خط لکھ کے مسئلہ پوچھا جاتا. تو اب مسئلہ یہ کہ اکثر عورتوں پہ قضا اس لیے کہ ان بیچاریوں پر اتنا پہلے روزے کا بوجھ ڈال دیا گیا کہ وہ اس وقت سمجھدار نہیں ہوتی کہ ہم کیا عبادت کر رہے ہیں، نہ سمجھی ہوتی. اگر سمجھدار ہو تو جیسے لڑکے 12 سال 11 سال میں اکثر گھرانوں کے لڑکے شروع ہو جاتے، بلکہ بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں روزہ رکھوایا گیا، کیوں نہیں سحری میں اٹھایا گیا. لیکن وہ 9 سال کی عمر تو بہت کم، اس میں شوق ہوگا 2 راتوں کا 4 راتوں کا 6 راتوں، اس لیے وہ والے روزے قضا. اور پھر باقی تو ہر چیز کہنے کی نہیں، کچھ فطری طور پر اللہ نے عورتوں کو ایسا بنایا کہ بچپنے میں، اگر بچپنے کی وجہ سے چھوڑ تو جوان ہو کر جوانی کی نجاست کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ جاتے. وہ چھوٹ تو جاتے مگر معاف تو نہیں، ان کی قضا تو کرنا. تو اب یہ کتنا بہترین موقع کہ ایک تو پورا رجب ویسے ہی سنت ہے روزہ، 27 رجب یا 13 رجب، یا مثلا پہلی رجب کا ثواب دیکھ کے یہ نہ سمجھئے کہ یہی 4-5 روزے، رجب کی ہر تاریخ کا ثواب، ہر تاریخ. پھر دوسری بات کہ اس بہانے کتنے قضا ادا ہوں گے، اور تیسری بات آج کل کے ماحول میں اور کراچی یا پاکستان کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہنا ضروری تھا، کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں، اب یہ ریکارڈ تو نہیں ہو رہا ہے لیکن کہیں ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی. کہ اب ہم نے کہا یہاں پہ وہ کیسے چلا گیا دارالسلام، وہاں تو دسمبر میں سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور جون میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے. وہ سٹ پٹا کے دیکھتے کہ مولانا کیسے کہہ رہے کہ آج کل تو سب سے چھوٹا روزہ، کیونکہ وہاں بالکل الٹا ویدر. تو یہ پاکستان کے ماحول، اس سے چھوٹا روزہ آپ کو کب ملے؟ آج کل کے دن سے چھوٹا دن، اتنا مختصر. تو کتنے آپ کو اس وقت، یہ تیسری چیز تو خود بخود جمع ہو گئی. اب پھر کہیں جا کے 30 سال کے بعد یہ نظام آئے گا کہ رجب سردیوں میں پڑے گا. ابھی ایک بہترین موقع لوگوں کو ملا ہوا، اپنے جتنے قضا روزے ہیں اس میں اتار لو. اور یہیں پر ایک فقہی مسئلہ اور بتا دوں، اور وہ یہ، دوسرا فقہی مسئلہ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار، تو بیماری کی وجہ سے روزے معاف نہیں. کب معاف ہے؟ اگر اگلے رمضان تک مسلسل وہ بیمار رہا تب معاف. اگر ایک رمضان میں کوئی بیمار ہے اور اس نے روزے چھوڑ دی، تو اب یہ روزے فی الحال اس کے اوپر قضا ہیں، 11 مہینے اور دے گئے. اگر اگلا رمضان آنے تک سال میں کبھی بھی موقع نہیں بنا صحت نہیں ہوگی تو پھر یہ روزے معاف ہو گئے، پھر ہر روزے کے بدلے میں غریب کو کھانا کھلا دو. لیکن اگر دوران سال کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو رمضان کے بیماروں روزے معاف نہیں ہے، قضا کرنا. اچھا پھر اس میں علماء بطور مثال لکھتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی رمضان میں طاقت نہیں تو رمضان کے بعد ہم نے کون سا ایسا کشتہ کھا لیا یا معجون کھا لی کہ اتنی طاقت آ گئی؟ تاکہ نہیں. مثلا رمضان کے بعد صحت مل گئی، بہت سی بیماریاں ہیں کہ پتہ چلا دو مہینے سے پہلے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، دو مہینے بعد ٹھیک ہو جائیں. بہت سارے وائرس کے ایسے مریض. اچھا یا یہ کہ نیا کوئی علاج نکل آیا، یہاں تو ہر تین مہینے کے بعد کوئی نیا علاج. یا یہ تیسری بات کہ اگر رمضان کبھی گرمیوں میں پڑ رہے ہیں، دن اتنا بڑا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر دن چھوٹا ہو تو آپ رکھ لیں. اچھا اور دن چھوٹا ہونے کے ساتھ خود بخود اللہ کی ایک رحمت، جب دن چھوٹا ہوگا تو سردی بھی ہوگی. ایک تو ویسے ہی دن چھوٹا، سردی کی وجہ سے اور زیادہ پیاس کم. ہو سکتا ہے کہ کوئی ملا نصیر الدین کی طرح سوچے کہ یہ تو اللہ نے گڑبڑ سسٹم کر دیا. بھائی گرمیوں کے اندر دن چھوٹے ہونے چاہیے تاکہ پیاس لگے تو معلوم ہے 9 گھنٹے میں ختم. سردیوں میں پیاس ہی نہیں لگ رہی، وہاں پہ دن اللہ کو بڑے رکھنے چاہیے. کبھی اس طرح بھی لوگ سوچتے ہیں نا اللہ کے نظام کو، جیسے وہ ملا نصیر الدین کا واقعہ کہ وہ جا رہے ہیں، کیا دیکھا؟ کھجور کا درخت، اتنا بڑا اتنا لمبا اور اس پہ اتنی منی منی سی کھجور ہے. تھوڑا آگے بڑھے، دیکھا کہ تربوز اور کدو وہ زمین پر بیل میں اگتا. حیران ہو کر کہا واہ اللہ میاں کیا نظام بنایا، جو اتنے طاقتور درخت ہے اس پہ تو اتنے منے منے پھل لگا دی، اور جو بیچاری اتنی کمزور بیل ہے اس پہ اتنے موٹے موٹے کدو اگا دی. بھائی اندازہ تو یہ ہے نا کہ طاقتور پہ مضبوط چیزاں، مضبوط درخت کے اوپر بھاری چیز آنی چاہیے وہ مضبوط، اور جو کمزور بیل ہے اس کے اوپر یہ انگور اور کھجور لگنا چاہیے. مگر ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتفاق سے کھجور ٹوٹ کے سر پہ گری. تب سمجھ میں آیا اگر کدو لگا ہوتا اور وہ ٹوٹ کے سر پہ گرتا یا تربوز سر پہ گرتا تو پھر اندازہ ہوا کہ پھر سمجھ میں آتا کہ قدرت کیا. ہاں بھائی اس کے اوپر کھجور ہی صحیح، ٹوٹ کے گرتی ہے تو سر تو نہ ٹوٹے اور وہ بیل کے اوپر تربوز ہی صحیح. کبھی آدمی نظام قدرت پہ یہ بھی اعتراض کرتا کہ جی سردیوں کے اندر تو ویسے ہی پیاس نہیں لگ رہی، 8 گھنٹے کا روزہ کیوں ہے، اس میں 14 گھنٹے کا گزارا ہو جائے. گرمیوں میں جہاں ہانپے جا رہے ہیں وہاں پہ ضروری ہے دن چھوٹا کر دے. لیکن خیر وہ ملا نصیر الدین جیسا تو کوئی یہاں نہیں ہوگا. خلاصہ یہ کہ خود بخود ایک نعمت، سردیاں بھی ہیں دن بھی چھوٹے. تو اب کہا بہت سے مریض ایسے مثلا جس کو پیاس زیادہ لگتی، جس کے لیے 14 گھنٹے فاقہ کرنا مشکل. مثلا کچھ ڈائبیٹک پیشنٹ ایسے شوگر والے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کا فاقہ چل جائے گا، 14 گھنٹے کا نہیں چلے. اب وہ اگر رمضان میں روزہ نہ رکھے گرمیوں کے رمضان، اور سردیوں میں دن چھوٹا ہے، اس کے لیے واجب ہے یہاں پہ روزہ رکھنا. اسی طریقے سے بعض لوگ فیکٹری میں ایسی جگہ کام کرتے ہیں، بوائلر ہے، گرمی اتنی زیادہ کہ بہت پیاس لگتی ہے، 14 گھنٹے پیاس ناقابل برداشت. وہی کام کرتے ہوئے آج کل قابل برداشت ہے کیونکہ 8 گھنٹے کا کام. تو خلاصہ یہ کہ رمضان جن لوگوں نے کسی مجبوری سے روزے چھوڑے، یہ نہیں ہے کہ اب روزے معاف. اگر سردیوں کے چھوٹے دنوں میں ان کے لیے روزے ممکن تو قضا کرنا. رجب اور شعبان روزے کا ویسے ہی ثواب مل رہا ہے، دن چھوٹے ہو گئے ہیں، موسم سردی کا ہے کہ نہ زیادہ بھوک لگے نہ زیادہ پیاس لگے. آج کل بھوک پیاس رات کو زیادہ لگتی ہے کہ لحاف اوڑھ کے مثلا مونگفلیاں کھاؤ یا چلغوزے کھاؤ، دن کے وقت اتنا مسئلہ نہیں، وہ ساری رحمتیں جمع ہو گئی. اور رجب خود بھی ساتھ ساتھ ایک اوور ہالنگ کا مہینہ، سروس کا مہینہ. اور اسی لیے اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا جا کر، رمضان کو چھوڑ دو، رمضان کو چھوڑ دو، جتنے اعمال اور دعائیں رجب اور شعبان کے اور کسی مہینے کے نہیں. خالی روزوں کی بات نہیں، روزے کا مسئلہ تو سمجھا دیا ان بچیوں اور عورتوں کو جنہوں نے کچھ روزے قضا کیے، بہترین چانس ہے ان کے لیے پورے رجب کا ثواب بھی لے لے اور ساتھ ساتھ وہ قضا بھی ان پہ اترتا جائے اور جو روحانی فائدہ وہ بھی ملتا جائے. لیکن اس کے علاوہ، روزوں کے علاوہ، رجب خالی روزوں کے تقوی کا نام نہیں، جیسے رمضان خالی روزے نہیں، اعمال ہیں، دعائیں، ہر دوسرے تیسرے دن کا کوئی عمل، پھر 21, 22, 23 کے اعمال تو کتنے زیادہ ہیں، 19, 21, 23. تو رجب بھی اسی انداز کا مہینہ، جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ بھی، اور جو بیچارے روزے رکھ ہی نہیں سکتے وہ بھی، رجب کی دوسری خصوصیت کو حاصل کر، رجب کی دعائیں، رجب کے اعمال. پہلی رجب سے 10 رجب تک کی وہ حضرت ہارون اور موسیٰ والی دعا، 13, 14, 15 رجب کے اعمال، جن میں عمل ام داؤد جیسا عمل، جو امام کے ایک رشتے کے بھائی عباسی خلیفہ نے قید کر دیا تھا اور ان کی ماں بولائی اور پریشان امام کے پاس آئیں، ام داؤد उन खातून का नाम है जो गिरफ्तार हुए वो दाऊद, और कहा मौला मेरे बेटे की जिंदगी और मौत का मसाला। तो इमाम ने कहा जब बेटे की जिंदगी और मौत का मसाला तो माँ इस तरह ये 3 दिन रोजे रख के ये अमल कर। वैसे ही अमल उम्मे दाऊद अफजल तरीन अमल में से एक, और साथ साथ जिसको औलाद का कोई मसाला, चाहे कैद का मसाला हो, दुश्मन पीछे लगे हैं, कोई बीमारी का मसाला, याद रखें आजकल औलाद के बहुत मसले, लोग सारा साल पूछते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को इनफिरादी तो जवाब देता हूं, रजब का इंतजार करें और उस औलाद की मां को 3 दिन ये जहमत बर्दाश्त करना, वो अमल उम्मे दाऊद आपको मिल रहा। लेकिन जिनके साथ औलाद का मसला नहीं भी, तब भी अमल उम्मे दाऊद की दुआएं वगैरह इतनी अहम कि हर शख्स उसको रिजा की नियत से पढ़ो। तो रजब एक ऐसा महीना आ गया रोजों के एतबार से, आमाल के एतबार से, दुआओं के एतबार से, ये सारी की सारी चीजें तकवे और परहेजगारी के लिए इंतहाई अहम। और फिर मैं एक जुमला जो अक्सर कहा करता हूं यहां पे दोहरा दूं, और बस एक आखिरी जुमला कह के आज की मजलिस इख्तिताम को पहुंचा, और वो ये एक और बात कि ये जो रमजान को करार दिया गया ऐसा महीना कि आदमी की मुकम्मल रूहानी पाकीजगी हो जाती है, जो सारा साल छोटे मोटे गुनाह जमते रहते हैं वो साफ हो जाते हैं। याद रखिए ये जो रमजान का काम है कि सफाई, ये तो 1400 साल से चला रहा, अब 1400 साल छोड़िए 50 साल पहले की बात, अपने बुजुर्गों से पूछे क्या इतने गुनाह माशरे में थे, क्या इतना गाना माशरे में था, क्या इतनी रिश्वतें माशरे में थी, क्या इतना रिश्ते हराम माशरे में था, क्या दौलत की इतनी हिरस माशरे में थी कि इतनी चीजें घर में होना चाहिए, चाहे हलाल से मिले, चाहे हराम से मिले, चाहे मेहनत से मिले, चाहे चोरी करके मिले, ये सब नहीं था। कनात थी, एक पुरसुकून जिंदगी थी, बेशक फ्रिज हर घर में नहीं, बेशक सोफा हर घर में नहीं, बेशक पंखे हर कमरे में नहीं, लेकिन एक सुकून और एक इत्मीनान था जहनी तौर पर। अब ये 50 साल पहले, कुजा ये कि 1300 साल पहले, बात और अच्छा माहौल, यानी 50 साल पहले तक के जो एक इंसान के साल भर के गुना, उनके लिए कहा गया रमजान तुम्हें पाक करता, वो जो आम गुना, आज के माशरे में तो गुना इतने बढ़ गए, देखिए अगर एक कपड़ा ज्यादा मैला हो जाए तो अब अगर आम कपड़ा एक दफा सर्फ डालने से साफ हो जाता इसको 2 दफा सर्फ में डालना पड़ेगा, आम कपड़ा अगर घर में धुलने से साफ हो जाता जिसपे बहुत ज्यादा तेल के और ग्रीस के और इस किस्म के धब्बे लगे, उसे मसलन ड्राई क्लीन में या धोबी के पास भिजवाना पड़ेगा। तो आम जिंदगी जब इतने गुनाह नहीं तब रमजान हमको पास करता था। आजकल जहां दिन और रात हर शख्स गुनाह में मुब्तिला, जब खुसूसन जहां फ्लैट सिस्टम, तो बराबर में खांसता भी है तो आदमी को शक होता है मैं तो नहीं खांसा, इतने करीब करीब जो फ्लैट बने हुए, तो वहां बहुत सारे गुना खुद ब खुद हम चाहें कि ना चाहें मुंतकिल हो जाते, ये डिश एंटीना, ये VCR, ये फिल्में, ये गाने, ये हजारों चीज। तो अब अगर वही वाली सफाई, यानी उतना ही पानी डाल के साफ करना जो 100 साल पहले, वो आज के लिए नहीं चले। आज गुनाह जो है बाकायदा जैसे ग्रीस के धब्बे होते हैं, जैसे मोबाइल आयल के धब्बे होते हैं, इतने बड़े बड़े गुनाह, आज ज्यादा सफाई, आज के लिए तो रजब और शाबान ज्यादा अहम। यही वजह कि इस दौर के मुकद्दस तरीन इंसानों में से हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह ने अपना जो आखिरी वसीयतनामा लिखा, उसमें रजब और शाबान की दुआओं के हवाले से भी एक खास वसीयत की। मैं वसीयत करता हूं रमजान तो आम हालतों में जो गुनाह है उनको दूर करता, जो आज स्पेशल हालात, हर दिन एक नया गुनाह ईजाद हो रहा, हर रोज एक नई चीज माशरे में आ रही है हराम वाली, हलाल और जायज तो सब निकल के रह गया माशरे से, वो कोई खास वजह कि हजरत इमाम खुमैनी अपना आखिरी वसीयतनामा, ये वसीयतनामा पढ़ने के काबिल, एक ये और एक आगा शहाबुद्दीन मराशी का, आगा मराशी का वसीयतनामा रोंगटे खड़े हो जाते, उसके अंदर भी यही रजब और शाबान, और इसमें भी आपको मिले, इसलिए कि ये वो नायब इमाम जिन्होंने खुद ये दौर अपनी आंखों से देखा, इन्हें पता कि आप खाली रमजान इतना साफ नहीं कर सकता, गुजारे के काबिल तो हम मुत्तकी बन जाएंगे, सही मुत्तकी रजब से यह सिलसिला शुरू होना, तो ये महीना बिल्कुल करीब आ गया। और ये जो सारी बातें आपसे कही गई, आपने सुना आज कुछ मसाइल भी आज आ गए खुद ब खुद आ गए, ये नहीं था कि मैंने तकरीर रोक के कहा अच्छा हम 5 मिनट मसाइल का सवाब ली, खुद ब खुद मौजू में आ गए, और इतने सारे हिदायतें, ये आप जहन में रखिए कि रजब के हवाले से ये सारी चीजें हमको पहुंचाना था। चुनाचे परवरदिगार आलम रजब की पहली तारीख को मुंतखब ही कर लिया उस इमाम मासूम की विलादत के लिए, कि जिसकी जिम्मेदारी ये करार पाई कि तुम्हें माशरे में इल्म फैलाना है, यानी हमारे 5वें इमाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाकिर, बाकिर ये 5वें इमाम का लकब, बाकर नहीं, बाकिर, پانچویں امام کا لقب، نام تو محمد یعنی خاندان اہل بیت، یہ پانچویں امام، پانچویں امام، پہلے امام جن کا نام محمد، معصوم تو یہ دوسرے ہیں لیکن اماموں میں یہ پہلے جن کا نام، لقب ان کا باقر۔ ویسے عام طور پہ لوگ باقر کو اتنا نہیں جانتے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اکثر علماء نماز جمعہ کے خطبے میں تشریح کر دیتے جب پانچویں امام کا نام آتا ہے، باقر علوم النبیین، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقر کا کوئی تعلق علم سے۔ حقیقت یہ باقر کے معنی پھیلانے والا، کیا چیز پھیلانے والے؟ باقر علوم النبیین، انبیاء کے علم کو پھیلانے والے۔ تمام ائمہ میں ہمارے پانچویں امام پہلے امام جن کا لقب علم کے حوالے سے ہے، علم کے حوالے سے، اور خدا نے ان کی ذمہ داری بھی یہی قرار دی۔ لیکن ہر امام کی ایک ذمہ داری اپنے دور کے اعتبار سے، پانچویں امام کا زمانہ وہ۔ اب ویسے ہمارے یہاں مشہور ہے فقہ جعفری چھٹے امام کے حوالے سے، لیکن یاد رکھیے فقہ جعفری کی بنیادیں پانچویں امام نے رکھی۔ یعنی جو ہم سوچتے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں علم بہت پھیلا، وہ مدرسہ پانچویں امام نے بنایا تھا، مدرسہ مسجد النبوی میں پانچویں امام نے بنایا تھا، وہاں سے امام اپنے شاگردوں کی ایک نسل تیار کی، اور چھٹے امام نے مدرسہ بنایا نہیں، مدرسے کو بڑھایا، مدرسے کو ترقی دی، بنیاد پانچویں امام نے ڈالی۔ چنانچہ چھٹے امام کے جتنے بھی اہم شاگرد وہ سب پانچویں امام سے پڑھ کے آئے، محمد ابن مسلم جنہوں نے 70,000 حدیث روایت کی، یہ پانچویں امام کے شاگرد۔ پھر چھٹے امام کے مدرسے میں انہوں نے اپنا علم بڑھایا، زرارہ ابن عیوب یہ پانچویں امام کے شاگرد، پھر چھٹے امام نے مزید ان کو تربیت، ابو بصیر اسدی کوفی یہ پانچویں امام کے شاگرد، پھر چھٹے امام نے ان کے علم کو آگے بڑھایا، ابان ابن تغلب جن سے چھٹے امام کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں تو مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو فتوے، پانچویں امام کے شاگرد، انہوں نے چھٹے امام سے اپنے علم کو آگے لیا لیکن شروع نہیں کیا۔ حشام جن کے بارے میں امام نے کہا میں چاہتا ہوں میرا ہر شیعہ تمہاری طرح سے ہو جائے، حشام جو تھے مناظر، غیر شیعہ افراد سے حق اور باطل کے مسئلے پہ مناظرہ کرتے تھے، پانچویں امام کے شاگرد۔ یونس ابن عبد الرحمن، جب آگے پوچھا گیا چھٹے امام سے مولا یونس ابن عبد الرحمن کیسے آدمی، ثقہ تھی، مجھے ان پہ پورا پورا بھروسہ، یہ وہ لفظ جو امام حسین نے مسلم ابن عقیل کے لیے استعمال کیا تھا جب کوفہ بھیجا تھا، وہی لفظ کا ثقہ تھی، پانچویں امام کے شاگرد۔ اور یہ جتنے میں نے نام دیے ہیں نا، یہ وہ نام جو چھٹے امام کی ایک حدیث میں آئے تھے، لولا امثال ہؤلاء لن درست آثار النبوہ، اگر میری مدد کے لیے یہ 7 یا 8 آدمی نہ ہوتے نبوت کی ساری محنتیں ختم ہو جاتی۔ تو جن کا امام نے نام لیا کہ ان کی وجہ سے میں نے اسلام کو بچایا، وہ سب پانچویں امام کے شاگرد۔ اس لیے کہ مدرسہ چھٹے امام نے نہیں بنایا، پانچویں امام نے بنایا۔ اور پہلی جو کھیپ ہے، جو سب سے پہلی نسل، اور جو انگریزی اصطلاح میں جو فرسٹ بیج، وہ پانچویں امام نے تیار کیا، اور انہی کو چھٹے امام، انہی کو رکھتے ہوئے ان کے علم کو بڑھایا۔ تو علم کے حوالے سے ابھی بات ہوئی نا کہ رجب کی اور شعبان کی یہ ساری فضیلت، جب علم، ورنہ کتنے رجب آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کتنے شعبان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ہماری وہی مثال رہتی ہے جو فارسی کا محاورہ، عیسیٰ کا گدھا مکے سے ہو کے آ جائے پھر بھی گدھا رہتا، ہم پہ رجب گزرتے رہے، ہم پہ شعبان گزرتے رہے، ہم ویسے ہی ہوتے۔ تھوڑی بہت تبدیلی رمضان میں آ جاتی، یہ تبدیلی رجب سے کیوں شروع نہیں ہوتی؟ جو اسلام کا مقصد، جو اسلام کی خواہش، جو معصوم کا فرمان ہے، یہ میرا مہینہ، یعنی وہ رمضان۔ دیکھیں تصور بھی یہی، رمضان میں تبدیلی آتی بھی اللہ کے حوالے سے، مگر جو آپ خود بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے پہچانا رسول کے ذریعے سے، اور رسول کو ہم نے پہچانا امام کے ذریعے سے، تو تبدیلی امام کے ذریعے سے کیوں نہیں آ رہی؟ تبدیلی رجب سے شروع ہو، شعبان میں بڑھ جائے، رمضان میں اپنے عروج پر پہنچ جائے، تب شاید یہ مسئلہ نہ ہو کہ ادھر پہلی شوال آئی اور داڑھیاں مونڈی جا رہی، کیا رمضان سے حاصل ہوا جب پہلی شوال کو داڑھی گئی؟ تب شاید مسئلہ نہ ہو کہ عید کی نماز فجر سب قضا کر جاتے ہیں، سوائے ان کے جو ویسے نمازی ہیں سال بھر، رمضان کی باقاعدگی سے فجر پڑھنے والے جماعت تو چھوڑو فرادہ بھی قضا کر جاتے ہیں، یہ مسئلہ۔ پھر کیا وجہ کہ رمضان میں میک اپ نہ کرنے والیاں، جبکہ شریعت نے پابندی بھی نہیں لگائی، لیکن اکثر عورتیں لپسٹک وغیرہ چھوڑ دیتی ہیں، عید کے دن اتنا بن سور کے جاتی ہیں، اور کبھی پھوپا کا ہاتھ چوم رہی ہیں اور کبھی خالو کا ہاتھ چوم رہی ہے، جو گناہ، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بیچ سے جوائن کیا تھا، شروع دن سے ہمیں شامل ہونا تھا علاج، اور وہ رجب، چنانچہ پہلی رجب کی تاریخی رکھ دی اس امام کے لیے۔ जिसका काम है इल्म दो, इल्म फैला। मेरे मानने वालों, बाकी मासूमीन कह रहे, रसूल कह रहे और अल्लाह कह रहा है मेरे इन बंदों को इल्म दो, ताकि ऐसा ना हो कि फजीलत का महीना आए और चला जाए, शाबान आए और चला जाए। हम और आप उसकी हालत पे अफसोस करते हैं कि नहीं, कि जो रमजान के अंदर भी कुछ दीनदार नहीं बनता, वही उसकी फिल्में चल रही, वही उसकी आवारागर्दी चल रही, वही उसका हराम चल रहा, वही उसके गुनाह चल रहे। बड़े से बड़ा रिश्वत लेने वाला घबरा जाता, रिश्वत तो नहीं छोड़ सकता, हज उम्रे पे चला जाता, चलो ठीक है काम ही यहां बंद कर दो, मिलावट करने वाला भाग जाता, चलो काम ही ना करो क्योंकि ये तो मुश्किल, ये काम करे और हलाल तरीके से करे, इससे बेहतर है। तो ये रजब और शाबान से क्यों सिलसिला शुरू नहीं होता? अब ये हकीकत हमको पहुंचाने के लिए पहली रजब ही उसकी रखी, जिसका काम है इल्म देना, जिसका काम है इल्म फैलाना, जिसका काम है आले मोहम्मद के मानने वालों को बाशऊर बनाना। और यही वजह कि इमाम ने भी अपने मानने वालों से यह ख्वाहिश की और ऐसे अल्फाज में की कि गालिबन इतने सख्त अल्फाज तो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ इमाम, क्योंकि वो बहरहाल बाप से ज्यादा हम पे मेहरबान। यह हदीस छठे इमाम की भी, लेकिन पांचवें की भी, और ये तो कॉमन सेंस की बात कि पहले पांचवें ने कही होगी। क्या हदीस क्या फरमाते हैं? अहब्बो इलैया, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा यह पसंद कि मेरे मानने वालों को बांध कर इनके सरों पे कोड़े बरसाए जाए, ले यतफक्कहु, ताकि ये इल्मे दीन हासिल करें। वो इमाम कह रहा जो एक तरफ इतना मेहरबान है कि हमारी खातिर अपनी औलाद को कुर्बान कर दे। पिछले शब जुमा के मसाइल यही तो थे, वो हमारे लिए औलाद कुर्बान की, मगर दूसरी जानिब इतना सख्त नजर आ रहा, वो भी हमारी वजह कि मेरे मानने वालों को कोड़े मारे जाए, मुझे ये पसंद, ताकि काश ये इल्मे दीन हासिल करे। इल्मे दीन हासिल होगा तो ये सब बातें समझ में आएंगी। पांचवें इमाम की जिंदगी का खुलासा ये कि सारी जिंदगी इल्म फैलाया और सबसे पहले अपने मानने वालों से ये तकाजा किया कि दुनिया के मुझसे इल्म ले जा रही, बनो मैया का हुक्मरान तक इमाम के दरवाजे पे घुटनों के बल झुका के नहीं झुका। जब वो सिक्के का मसला हुआ और पता चला कि ईसाई बादशाह, वो जो करंसी नोट समझ लीजिए आज का, उसमें रसूल की शान में गुस्ताखी के जुमले लिखे, घबरा गया कि मैं क्या करूं, वो तक यहां पे आया। और इमाम का मानने वाला इमाम के पास नहीं गया, इमाम का मानने वाला इमाम के उलूम से इस्तेफादा ना कर। इमाम का लकब ही बाकी है इल्म, इल्म फैलाने वाला। तो सबसे पहले तो हमें झोली भर के इमाम से इल्म लेना, तब इमाम की विलादत का हक अदा होगा। और कितना अफजल है ये इमाम, ये वो इमाम है कि जहां मजमाउल बहरैन, जहां पे दो नूर जमा हो रहे हैं। देखिए दो नूर पांचवें इमाम में आके जमा हो रहे हैं एक बार फिर, वो दो नूर जो शुरू से एक थे और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से दो टुकड़े हुए, हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब, फिर एक मरतबा जमा हुए अली और फातिमा, और फिर एक मरतबा जमा हुए पांचवें इमाम में बईमान। ये पांचवें इमाम के दादा हैं इमाम हुसैन और नाना हैं इमाम हसन, एक भाई की बेटी है एक भाई का बेटा, खानदान में आपस में शादी हुई, फर्स्ट कजिन जो आज के हिसाब से कहलाते, और उसके बाद पांचवें इमाम सामने आ रहे। अपने जाती फजाइल वो तो दुनिया के सामने बाद में पेश की, लेकिन यही कितनी बड़ी फजीलत कि नाना हसन है मुश्तबा जैसा इमाम और दादा हुसैन शहीद करबला जैसा इमाम, इन दो की औलाद। और ये याद रखे, इमाम हसन ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा और कहा था कि इससे बेहतर कायनात में कोई नाम ही नहीं। ये नाम की बात हर साल छिड़ जाती क्योंकि लोग सारा साल दिमाग खाते हैं कोई नया नाम बताइए, ये क्या नाम बहुत पुराने हो गए, कैंसिल होने के काबिल है कि क्यों नए नाम की तलाश। वो हसन मुश्तबा की बेटी का नाम फातिमा और हुसैन के बेटे का नाम अली, चौथे इमाम का असली नाम तो अली, अली और फातिमा। एक मरतबा फिर मजमाउल बहरैन, जो कुरान ने कहा मारा जल बहरैन, हमने नूर के दो दरिया मिला दिए। फिर पांचवें इमाम यकुम रजब सन 57 हिजरी को हमारे सामने आए और 57 हिजरी में पैदा हुए और 57 साल जिंदा रहे, मगर सारी जिंदगी इल्म और इल्म को फैलाया। उसमें ये सारी मैंने आज कोशिश की कि तकरीर के दौरान जो रोजे की रिवायत आई, जो दुआओं, तकरीबन सारी रिवायतें पांचवें इमाम की नकल की, सिवाय एक अमल उम्मे दाऊद की रिवायत से, ये वो तो बहरहाल छठे इमाम की, बाकी सारी पांचवें इमाम की रिवायत है। लेकिन ये पांचवा इमाम बचपने ही में तारीख के सबसे बड़े अलमिया से गुजरा। यकुम रजब सन 57 हिजरी की विलादत तो है, लेकिन अभी बमुश्किल तमाम 3 सवा 3 साल की उम्र के मैदान करबला के इम्तिहान से गुजरना पड़ा। अपने बचपने की इस मंजिल मेरे इस मजलूम इमाम ने ये सारे मसाइब देखे, गालिबन या यकीनन 14 मासूमी में 3 साल की उम्र ये मसाइब और किसी मासूम ने नहीं देखे, शहजादी के मसाइब, लेकिन बहरहाल वो शुरू हुए बाबा की शहादत के बाद 18 साल, और भी बाकी तमाम मासूमीन देख ली। ऐसा इमाम के 3 साल की उम्र में मसाइब से गुजरा वो हमारे 5वें इमाम, फजीलत भी ऐसी जो किसी को ना मिली, दादा और नाना दोनों पंजतन में शामिल, और कौन ऐसा है जिसके दादा और नाना दोनों पंजतन, और इम्तिहान भी ऐसा मिला, रसूल से लेके शहजादी से लेके अली से लेके आखिरी इमाम तक देखिए, हमारे इमाम जमाना ने भी अगर बाप की यतीमी देखी तो 5 साल थे, 3 साल के अंदर ये मुसीबत से गुजरना, वो हमारा 5वां इमाम, करबला के वाकये का ऐनी गवाह।